بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت نماز مورخہ 4 مارچ 1997 مسجد بن المکرم دبئی میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کا کیا ہوا خطاب دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے اس خطاب کا پہلا حصہ. ترتیب و پیشکش بھٹکلیس.com.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. محترم بزرگو اور دینی اور ایمانی بھائیو، اس وقت آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اور نماز بہت بھاری، بہت گرم، بہت بڑی بوجھل ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں کہ جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو تواضع اختیار کرنے والے ہیں اور جھکنے والے ہیں، اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے اور اس پر کہ ان کو اس کی طرف ہی واپس جانا ہے. یہ ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ متن آیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. میں اسی آیت کریمہ سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اس آیت کریمہ میں پہلا حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کی جائے. صبر نماز سے مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ ایک سوال ہر سننے والے کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہتھیار سے مدد حاصل کریں، پیسے سے مدد حاصل کریں، طاقتور سے مدد حاصل کریں، مال والے سے مدد حاصل کریں، تو یہ بات ایسی سادی سی اور عام سی ہے، یہ ہر شخص کے سمجھ میں آ جاتی کہ مدد حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو. مال والے سے مدد اس طرح حاصل کریں گے کہ مال لیں گے، طاقت والے سے مدد اس طرح حاصل کریں گے طاقت لیں گے، روشنی والے سے مدد حاصل کریں گے روشنی لیں گے. نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر سے کیسے مدد ملتی ہے اور نماز سے کیسے مدد ملتی ہے؟ یہی بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے سمجھنے پر ہی نماز کی حقیقت کا سمجھنا موقوف ہے. اگر ایک آدمی اس کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ نماز کو نہیں سمجھتا، اور نماز کو نہیں سمجھتا تو وہ نماز سے مدد حاصل کرنے کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا. تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ اہل ایمان کے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، بعد کے انبیاء پر ایمان لائے تھے، ان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، امت مسلمہ کے افراد کو بھی مخاطب کر کے یہی بات ارشاد فرمائی کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور پھر آگے چل کر یہ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری، اور یہ بہت بھاری ہے، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کے دو ترجمے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا بہت بھاری عمل ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ نماز بہت بھاری ہے، اگر پہلا ترجمہ لیا جائے تو وہ زیادہ جامع ہو جائے گا، اور دوسرا ترجمہ لیا جائے تو وہ ایک مجموعہ کا جز ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنا بھاری کام ہے، مشکل اور بہت دشوار گزار کام ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر خوف الہی ہے، جن کے دل پسیشتے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اطاعت و انقیاد کا جذبہ رکھنے والے ہیں، سرکش و سرتاب نہیں ہیں، اور جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے حضور پیشی ہو کر رہے گی اور اللہ کے پاس ہی ہم کو پلٹ کر جانا ہے، جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہلکی۔ اب میں آپ سے ایک سوال یوں کروں گا کہ نماز آپ کو بھاری لگی؟ نماز آپ کو بھاری لگی؟ تو اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کو بھاری نہیں لگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ خاشع لوگ ہیں، یعنی ہم صفت خشوع کے مالک ہیں، ہمارے اندر خشوع ہے، ہمارے اندر خضوع ہے، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس کے حکم کو کہیں توڑتے نہیں ہیں، اس کا مطلب پھر یہ ہوا۔ اور اگر ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے احکام بہت سے مقامات پر توڑ رہے ہیں، اخلاق کا دائرہ ہو یا معاملات کا دائرہ ہو، تجارت کا میدان ہو یا معاشرت کے مسائل ہوں، بیاہ شادی وغیرہ سے متعلق کوئی بات ہو یا زندگی کی کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، ہم اپنا جب تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو گلے گلے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی بہت نافرمانیاں کر رہے ہیں، نگاہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ذہن سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دل کے خیالات اپنے اندر جو پکا رہے ہیں ان کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہاتھ و پیر کا استعمال جہاں جہاں اور جس جس طرح کر رہے ہیں ان سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پیٹ میں جو کچھ کھا رہے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نہ معلوم کن کن راستوں سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کن کن راستوں سے ہم اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم تو بھائی عصیان والے لوگ ہیں، نافرمانی والے لوگ ہیں، فرما برداری والے اور اطاعت والے لوگ نہیں۔ اور اس کو زیادہ سادے انداز سے سمجھنا چاہیے تو یوں کہیے کہ صحابہ کرام کا جو مقام تھا اور متقی اور نیک اور صالح افراد کا جو مقام ہوتا ہے وہ مقام ہمارا نہیں ہے، ہم اس پر ہرگز فائز نہیں ہیں، تو جب ہم اس پر فائز نہیں ہیں تو نماز ہم پر ہلکی نہیں ہونی چاہیے، نماز ہم پر بھاری ہونی چاہیے، ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ حالانکہ اگر آپ کے اوپر ایک بوجھ لاد دیا جائے ایک من کا پیٹ پر تو بس کمر دوری ہو جائے گی، بیٹھ جائیں گے، اگر ایک دو قدم چلنے کی کوشش کی تو گر بھی سکتے ہیں اور ہانپنے لگیں گے، ایک بوجھ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے اچھا اینٹیں ہی اٹھائیے مستری کو پکڑاتے رہیے تو کتنے لوگ ہیں جو اسی میں ہانپ جائیں گے، نماز ان کے نزدیک اس سب عمل کے مقابلے میں ہلکی ہے، لیکن قرآن پاک یہاں نماز کو بھاری بتا رہا ہے، پھر یہ بھاری کیوں نہیں لگ رہی؟ ایک سوال یہ ہے کہ یہ نماز بھاری کیوں نہیں لگ رہی، اس کو بھاری لگنا چاہیے نا، جس طرح کی زندگی ہماری گزر رہی ہے اس زندگی میں ہم کو بھاری لگنا چاہیے، اب یہ بھاری نہیں لگ رہی ہے تو عجیب بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کاغذی نماز ہے؟ ایک بھاری وزن ہوتا ہے اور ایک وزن کی تصویر ہوتی ہے. ایک وزن اٹھانے کے لیے آپ کسی سے کہیے تو وہ ہمت کرے گا، اٹھائے گا. بھاری وزن اگر ایسا ہے کہ جو اس کے قابو سے باہر ہے تو بس اس کا ہاتھ اٹھنا مشکل ہو جائے گا. تھوڑا سا شاید چند انچ اور بہت ہمت کرے تو ایک آدھ فٹ اوپر اٹھا لے اور پھر بس تھک ہار کے گر جائے گا. لیکن اسی بھاری وزن کی ایک تصویر کاغذ پہ بنا دیجئے اور اس کے بعد اس کو اٹھائیے تو کچھ بھی نہیں، اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. ایک شیر ہے جو حقیقی ہے، وہ جنگل میں کسی صحرا میں آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی گھٹی بن جائے گی اور جسم پر لرزہ تاری ہو جائے گا اور موت سے پہلے موت کا نقشہ سامنے آ جائے گا. اور بہت ممکن ہے کہ انسان بس دے کر ہی دم توڑ دے یا بس فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے اور پھر اسے جھپٹ لے. لیکن کاغذ پہ آپ اس کی عمدہ قسم کی تصویر بنائیے، بہترین آرٹ کا مظاہرہ کیجئے اور دور سے بالکل ایسا لگے کہ واقعی حقیقی شیر ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ بالکل نہیں رہے گا. نہ خوف، نہ ڈر، نہ گھبراہٹ، نہ جسم پر لرزہ، بلکہ آپ اس کا تماشا دیکھیں گے، اس سے لطف لیں گے، اس کے آرٹ کو دیکھ دیکھ کر تبصرہ کریں گے. بالکل اسی طرح ہر حقیقت اور ہر صورت میں فرق ہوتا ہے. ہر حقیقت بھاری ہوتی ہے، اپنا ایک وزن رکھتی ہے، اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور ہر صورت ایک آرٹیفیشیل چیز ہوتی ہے جو نہ وہ وزن رکھتی ہے، نہ وہ حیثیت رکھتی ہے، نہ وہ تاثیر رکھتی ہے. زہر کی جو تاثیر ہے وہ زہر کی تصویر میں نہیں، بچھو کی جو تاثیر ہے وہ بچھو کی تصویر میں نہیں، سانپ کا جو اثر ہے وہ سانپ کی تصویر میں نہیں. بالکل اسی طرح بہترین سے بہترین کھانوں، پھلوں، میووں کا جو اثر ہے اس کے استعمال کا، وہ اس کی تصویر میں نہیں. نگاہوں کی لذت ہو سکتی لیکن کام و دہن کی لذت نہیں. جس طرح سے ان تمام اشیاء کی حقیقتوں میں اور ان کی صورتوں میں فرق ہے، ایسے ہی نماز کی بھی ایک حقیقت ہے اور نماز کی بھی ایک صورت ہے. حقیقت نماز بہت بھاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اس کو ہلکا بنانے کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. گویا کہ بس مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک ایسا آدمی جو ورزش کرتا ہی نہیں، ڈھیلا ڈھالا سا جسم رکھتا ہے، اس سے اگر آپ کہیے کہ ذرا یہ وزن اٹھاؤ تو نہیں اٹھا سکے گا، ہمت ہی نہیں کر پائے. لیکن ایک ایسا شخص جو باڈی بلڈر ہے، روزانہ دھیرے دھیرے ویٹ اٹھانے کا عادی بنتا چلا گیا اور یہاں تک کہ اب 90 کلو، 100 کلو تک اور اس سے اوپر بھی اٹھا لیتا ہے، اس سے کہیں گے تو ہمت کر کے ایک مرتبہ ہاتھ سے اٹھا کر اپنے فن کا مظاہرہ کر دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے ریاض کیا ہے، بہت دن محنت کی ہے، اس محنت کے نتیجے میں جو وزن دوسروں کے لیے بھاری ہے اس کے لیے ہلکا ہو گیا. ایک کمزور قسم کا منہنی آدمی، اس کا مقابلہ کسی طاقتور پہلوان سے کرایا جائے تو اس کو دیکھ ہی کر وہ گھبرا جائے گا کہ ایک منٹ میں مجھے بس پٹک کے رکھ دے گا، میری ہڈیاں ہی توڑ موڑ کے رکھ دے گا. لیکن ایک پہلوان جو اسی کی ٹکر کا ہے، وہ مقابلے پر آئے گا اور پوری ہمت کے ساتھ آئے گا اور اپنے داؤں پہ چڑھا کے ہو سکتا ہے اسے گرا دے. یہ فرق ہے ایک ایسی حقیقت کا جو متوازی اور ایک ایسی ریاضت اور مجاہدے کا نتیجہ ہے کہ جو طویل مدت تک عمل میں لایا جاتا ہے. نماز کی محنت اور نماز کی مشق طویل عرصے تک کی جاتی ہے تو صفت خشوع پیدا ہو جاتی ہے، اور جب صفت خشوع پیدا ہو جاتی ہے تو نماز کا بوجھ نہایت ہی سہولت میں اور آسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر نماز ہلکی ہو جاتی ہے، بلکہ ہلکی نہیں ہوتی، پھر نماز محبوب ہو جاتی ہے، لذیذ ہو جاتی ہے، کہ اس کے بغیر چین نہیں پڑتا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو نماز سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ دکان چھوڑ کے مسجد آنا مشکل، اور آ جائے تو فرض پڑھ کے بھاگتا ہے کہ دیر تک بیٹھنا مشکل، سنت پڑھنا مشکل، اور سنت پڑھ لے نفل پڑھنا مشکل، انفرادی نماز پڑھ لے تو جماعت سے پڑھنا مشکل، اور اگر فرائض پر عمل کر لے تو نماز کے اندر کی جو سنن ہے مستحبات ہیں ان پر عمل کرنا مشکل. ایک طرف ایسے افراد ہیں, کتنے ایسے افراد ہیں جو مسجد نہیں آتے, اور یہی کیا حرمین شریفین کے قرب و جوار میں رہتے ہوئے بھی ایسے محروم انسان ہیں جو پنج وقتہ نماز حرم میں نہیں ادا کرتے بلکہ کسی اور مسجد میں بھی جانے سے محروم رہ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے پیروں میں بھیڑیاں پڑی ہوئی ہوں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہوں, کسی نے باندھ رکھا ہو ان کے, کوئی کھینچے ہوئے ہو کہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جماعت جاتی ہے اور بار بار جاتی ہے اور کتنے پیار سے اور کیسی محبت سے بات کرتی ہے اور ان کو بڑا بناتی ہے اور ادب و احترام سے گفتگو کرتی ہے اور پٹھے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور داڑھی میں ہاتھ ڈالتی ہے اور بس بہت ہی محبت سے بلاتی ہے کہ آ جائیے مسجد تشریف لائیے, جماعت آئیے, تھوڑی دیر تشریف لے آئیے. ایسے لوگوں سے وہ تشریف کا لفظ بولتے ہیں جو لفظ تشریف کے مستحق بھی نہیں. اتنا ادب کرتے ہیں, اتنا محبت دیتے ہیں, اتنا پیار دیتے ہیں, پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار کی محنت کے بعد ان کے قدم نہیں اٹھتے, اس قدر نماز بھاری. حالانکہ وہی لوگ دن دن بھر کام کرتے ہیں. یہاں تو اس طرح کی محنت کے مظاہرے کم ہوتے ہیں, لیکن آپ کے ملک میں کیسے کیسے محنت کے کام ہیں اور کیسے کیسے محنت کش لوگ ہیں جو اینٹیں ڈھو رہے ہیں, ٹھیلا چلا رہے ہیں, رگیں پھولی چلی جا رہی ہیں, گرمی کے زمانے میں پسینہ شرشر بہ رہا ہے, جسم سے پسینے کی بدبو نکل رہی ہے اور کئی کئی دن کا میل جمع ہوا ہے. کہ وہ مسجد آ جائیں, وضو کریں تو صاف ستھرے ہوں گے, فریش ہو جائیں گے, طبیعت کو فرحت ملے گی, نماز میں تھوڑی دیر کام سے دور رہ کر سکون حاصل کریں گے, پھر بھی نہیں کرتے. گرمی کے زمانے میں حلوائی کی دکان پہ بیٹھے ہیں, بھٹی کے سامنے ہیں, دھواں کھا رہے ہیں, گرمی کو برداشت کر رہے ہیں, پسینہ بہ رہا ہے, یا لوہار کی دکان پر ہیں یا کسی اور کام میں ہیں, اس میں 24 گھنٹے لگے ہیں, 12 گھنٹے لگے ہیں, 8 گھنٹے لگے ہیں اور جم کے کام کر رہے ہیں اور ان سے محنت لی جا رہی. نماز کے لیے کہیے تو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کوئی ان کے اوپر رکھ دیا گیا ہو کہ اب وہ ہل ہی نہیں پا رہے. اس قدر ان کے لیے نماز کا عمل مشکل ہوتا ہے. ایک طرف یہ منظر بھی نظر آتا ہے اور ایک طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کی طرف نبی کی نسبت منتقل ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر پڑتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تعبیر ہے جو چیز بہت محبوب ہوتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل نفس منشرح ہو جاتا ہے, اور جس چیز میں آدمی کو خاص لذت محسوس ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے ہیں, اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا, بلال نماز قائم کرو اور ہمیں راحت دو, سکون دو. نماز سے رات, آج کل کیا کوئی چلیے جلدی سے نماز پڑھ لیں تاکہ پھر رات, یعنی نماز پڑھ لیں تو جیسے بوجھ ٹال دیں گے, جب بوجھ ٹال دیں گے اب ذرا سکون ملے گا. نماز سے خارج ہونے کے بعد, نماز پڑھ لینے کے بعد وہ بوجھ آدمی مزدور لے کے چلتا ہے, اب دیوار تک لے جانا ہے, جب وہ پھینکتا ہے تو جا کے کھڑا ہوتا ہے, سانس لیتا ہے کہ بوجھ گرا. ایک کیفیت یہ کہ نماز پڑھ لیں تو پھر آرام کریں تو پھر ذرا ہلکے ہو جائیں گے. وہاں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بوجھل سے نماز پڑھو کہ ہلکے ہو جائیں, نماز کے اندر ہلکے ہوں, نماز میں لذت ملے گی. کتنا بڑا فرق ہے. ہم جب یہ بولتے ہیں تو پھر حقیقت نسبت نبوی کھو چکے ہوتے ہیں. اس لیے ہماری زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے غفلت میں, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا, ہماری وہ عادت ہی نہیں پڑی, ہمارے اندر وہ مجاہدہ نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز سے محبت فرماتے تھے اور اس قدر سکون ملتا تھا کہ نماز کے بغیر جینا دوبا. نماز نہیں پڑھیں گے تو مچھلی کی طرح تڑپیں گے. مچھلی کو نکال دیا جائے سمندر سے, دریا سے, پانی سے, خشکی میں تو وہ تڑپتی ہے. تو جس طرح وہ تڑپتی یا کسی انسان کے جسم میں سوئیاں چبھو دی جائیں تو کل اسے چین ہوگا, پھانسے چبھ جائیں, کانٹے لگ جائیں تو کسی کروٹ اسے چین نصیب نہیں ہوگا جب تک پھانسے نکالنے دی جائیں. ایک مومن کی کیفیت یہی ہوتی ہے, جو مومن واقعی نسبت نبوی کا حامل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ جائے یہ نہیں ہو سکتا. اور راحت آپ کو اسی میں مل رہی ہے. تو ایک وہ مقام ہوا اور ایک یہ مقام ہے. ایک یہ کہ نماز اس قدر بھاری ہے کہ اس میں حاضری دوبھر ہو رہی اور سارے محنت کے کام ہو رہے ہیں, وہ بڑی مشقت کے کام ہو رہے ہیں. اور ایک صورتحال یہ کہ نماز سے راحت مل رہی, نماز پڑھی بس راحت مل گئی, سکون مل گئے اور اللہ تعالی سے ملاقات ہو گئی. گویا ایک انسان کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہو کہ اس کے دیکھے بغیر اسے چین نہ ملتا ہو, اس سے ملے بغیر اسے راحت نہ ملتی ہو, بس اس کا دیدار ہو جائے, اس سے ملاقات ہو جائے تو سارے دل در پار ہو جاتے ہیں اور ساری تکلیفات ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو قلبی سکون ملتا ہے. جو بات اسے نصیب ہوتی ہے اس سے بدرجہ زائد بندہ مومن کو, بندہ خاشع کو اور بندہ متقی کو اللہ سے مناجات میں ملتی ہے. کیفیت ایک لذت کی ملتی ہے, سارے بوجھ اتر جاتے ہیں اور پھر وہ سکینت محسوس کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بس اب تو یہ سلسلہ طویل رہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حامل تھے اور اثرات نبی ان کی طرف منتقل ہوئے تھے, ان کی صفت قرآن پاک میں بیان کی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. رات میں وہ کم سویا کرتے تھے, تھوڑا وقت سونے میں گزارتے اور بقیہ سارا وقت ذکر میں, دعا میں, نماز میں گزارتے, اور پھر اس کے بعد جب سحر کا وقت ہوتا تو اللہ سے استغفار کرتے. رات بھر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ کچھ عجب پیدا ہو گیا ہو, پندار پیدا ہو گیا ہو, گھمنڈ آ گیا ہو, خود پسندی پیدا ہو گئی ہو کہ ہم بھی کچھ ہیں. مثلا لوگ بہت سے الحمدللہ اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ کر ہی اپنی فضیلت ذکر کر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 20 رکعت پڑھی, اللہ کی توفیق سے 5 پارے پڑھے, اللہ یعنی اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں اور اس میں بھی ایک طرح کا چھپا ہوا فخر سا محسوس کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کا حال یہ بیان کیا جائے قرآن پاک میں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, تھوڑی سی رات کا حصہ ہوتا تھا جس میں وہ آرام کر لیتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون, اور وقت سحر آ جاتا تو استغفار کرتے, اللہ سے مغفرت مانگتے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. معافی کی دعا تو آج وہ بھی نہیں مانگ رہا ہے ہمارے یہاں جو گناہ کر رہا ہے, دھڑلے سے گناہ کر رہا ہے. دوستوں کو دیکھا, بات بھی سنی کہ اچانک کوئی مرض آ گیا, علاج نہیں ہو پا رہا ہے, کاروبار بیٹھ گیا, کوئی بڑا گھاٹا ہو گیا, تو ان کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں, پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا مل گئی, پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا مل گئی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں اس غلط فہمی مبتلا ہے کہ ہم تو مقدس, ہم تو پاک اور پوتر ہیں, ہمارے اندر کوئی گناہ تھا کیا کہ اللہ نے ہمیں ہم کو پکڑ لیا. کتنا یہ چھپا ہوا غرور ہے جو اندر سے بول رہا ہے. ورنہ تو حقیقت یہ تھی کہ آدمی کہے کہ میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا, خدا تعالیٰ اگر مجھے عذاب دے دیتا تو میں اس کا بھی مستحق تھا, تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنے ہی پہ ٹال دیا. صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں, اور یہ صرف عبادت نہیں, بھائی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ ولی کامل ہو گئے, اور ان کا حال تو یہ کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں اور جہاد بھی کر رہے ہیں. نئی نویلی شادی کر کے لائے دلہن کو, اور اس کے بعد بس صبح معلوم ہو جہاد میں نکل گئے, ہر وقت جان حاضر ہے اسلام کے لیے, جس وقت بھی طلب ہوئی چلو فوراً گھروں سے نکلے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی لے گئے ادھر گئے, جان بھی حاضر اور مال بھی حاضر اور وقت بھی حاضر, اور رات میں پھر انفرادی اور خلوت والی عبادت بھی چل رہی, اور اس پر بھی وبالاسحار ہم یستغفرون. جب صبح ہونے لگی, رات بھر گزر گئی عبادت میں, تو اب اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, تیرا حق کہیں ادا ہو سکتا ہے, میں ذرا کہیں شکر ادا کر سکتا ہوں, بس اللہ مغفرت فرما دے, تو مغفرت فرما دے گا تو بیڑا پار ہو جائے. ایک یہ جذبہ ہے, ایک یہ نفسیات ہے, ایک یہ مزاج ہے جو تشکیل پاتا ہے صحبت نبی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے یہ مزاج بنایا تھا, اور جتنا زیادہ ہم اس ماحول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, مزاج غفلت کا, مزاج لاوبالی پن کا, اور مزاج ایک طرح کے ادعا کا, اور پندار کا اور غرور کا پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. تھوڑا سا کام کر کے بہت احساس, وہاں بہت زیادہ کام کرنے کے بعد بھی بس یہ کہ کچھ بھی تو نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی کہ جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے فرمایا کہ ان کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے, اور جن کو دربار نبوت سے فاروق کا لقب دیا گیا کہ وہ حق و باطل کو چھانٹنے والے, ان میں تمیز کرنے والے اور خیر و شر کو جدا کرنے والے, اور جن کے بارے میں یہ تک فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اس طرح کی باتیں تک فرمائی آپ نے. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بس آخرت میں قیامت میں چھٹ جاؤں, نہ مجھے کچھ ملے نہ مجھے کچھ سزا ملے, مجھے اگر آپ کچھ بھی نہ دیں اور سزا سے بچا لیں تو اللہ بس یہی آپ کا بہت بڑا کرم ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کتابوں میں ملتا ہے تراجم کی کہ ان پر بھی ایسی ایسی کیفیت خوف الہی اور خشیت الہی کی تاری ہوتی تھی کہ کبھی اپنے کو مخاطب کر کے کہتے کہ کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا کہ مجھ سے کوئی حساب کتاب ہی نہ ہوتا, کاش کہ میں گھاس ہوتا کوئی پودا ہوتا کہ اسے کاٹ دیا جاتا اور بس پھر اللہ کے سامنے ہم سے نہ جزا کا معاملہ ہوتا نہ سزا کا. یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر اور نتیجہ ہے کہ آپ پر حالت یہ طاری ہوتی تھی کہ راز کو اللہ کی حضور میں کھڑے اور اللہ میاں کہہ چکے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اور اللہ نے گویا آپ سے یہ فرما دیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اس پر بھی حال یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں رات میں کھڑے ہیں عبادت کر رہے ہیں اور گڑگڑا رہے رو رہے ہیں, اور اس طرح رو رہے ہیں اس جوش کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ جو قریب ہے اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہانڈی میں ابال آ رہا ہو, اندر سے اس طرح کی آواز نکل رہی ہے. ایک یہ کیفیت ہے خشوع کی, ایک یہ کیفیت ہے تواضع کی, اور یہ کیفیت ہے خشیت الہی, اللہ کا خوف اس قدر غالب. جبکہ نبی اور سید الاولین والآخرین پر بخشے بخشائیں اور اللہ کی طرف سے بے انتہا اعزازات دیے گئے, ان کے وعدے فرمائے گئے, پھر بھی یہ کیفیت ہے. اور اسی کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں یوں بیان فرمایا, انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ, لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں, اللہ سے واقف, اور تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے, امید بھی ویسے ہی ہوتی ہے لیکن خوف بھی ویسے ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے الایمان بین الخوف والرجاء کی تعبیر یوں فرمائی کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ بس ایک آدمی جنت میں جائے گا, ایک امید کی کرن میں محسوس کروں گا کہ شاید مجھے ہی اللہ بھیج دیں, اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی صرف دوزخ میں جائے گا تو مجھے ڈر لگے گا کہیں میں ہی تو وہ نہیں ہوں. یہ دیکھیے کیسا بیلنس, خوف بھی اتنا اور رجا اور امید بھی اتنی, دونوں کیفیات قائم. یہ نہیں کہ بس اللہ غفور الرحیم اور مست ہیں اور کھانے پینے میں لگے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں اور بالکل احساس ہی نہیں. تو اب آپ ان تمام تفصیلات پر جب غور کرتے جائیں گے تب آیت کریمہ کے معنی کھلتے چلے جائیں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز بہت بھاری, واقعی نماز بہت بھاری, لیکن رکوع سجود قیام قعود تلاوت والی نماز صرف بھاری نہیں. جو لوگ صرف قیام کر لیتے ہیں, رکوع کر لیتے ہیں, سجدہ کر لیتے ہیں, قعدہ کر لیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں اور بس اس پوری ترکیب کو نماز سمجھتے ہیں, ان کے لیے نماز بھاری نہیں, نہ پہلے دن بھاری نہ دوسرے دن بھاری. یہ تو بہت ہلکی پھلکی سی ورزش ہے, اس میں ایک دینی آمیزش بھی ہے, تو اس میں ایک طرح کا یہ احساس بھی ہے کہ چلیے ذمہ داری پوری ہو گئی, چلیے اللہ کی عبادت کر لی, اللہ کی عبادت کر لی. ایک طرف دل کو ایک اطمینان دلا دیا, مغالطے میں رکھا کہ کام ہو گیا, نماز فرض ہے نماز پڑھ لی, روزہ فرض ہے رکھ لیا روزہ, حج بھی فرض تھا کر لیا، گئے تھے ہم پچھلے سال، گزشتہ دو سال پہلے کر لیا. ایک یہ ہے تصور جو عام مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خواص بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی غور کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں، اکثر غور نہیں کرتے تو بس اتنی بات سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، میں نے پڑھ لی نماز ادا کر دی. لیکن کیا قرآن پاک اس تصور سے اور اس نقطہ نظر سے متفق ہے؟